أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نساري وجود پاک مطهر محمد وعلى محمد اجمعان باوازي بلند صلوات. اللهم صل على محمد والے محمد. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمان باوازی بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمان باوازی بلند صلوات. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر باواز بلند صلوات. اس گزارش کے ساتھ کہ جو برادران تھوڑا فاصلے پر بیٹھے ہیں اگر یہاں قریب تشریف لے آئیں بڑی محبت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی عبادت کا پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. درود پڑھیے اور آگے تشریف لے آئیے بڑی محبت. درود پڑھیے: اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے حضرات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بے مناسبت ولادت با سعادت فرزند رسول خدا وصی رسول خدا آخری جانشین رسول خدا اللہ کی آخری حجت حضرت امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. اس کے بعد مقام معظم رہبری تمام مراجع کرام تمام علماء امامیہ تمام مومن مومنات بالخصوص آپ حاضرین کی خدمت میں اس مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. پروردگار ہمیں محمد علی محمد کی خوشیوں میں شاد رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے انشاءاللہ. درود پڑھیے بر محمد علی محمد. عزیزان محترم, تاریخ بشریت میں کچھ ایسی ہستیاں رہی ہیں کہ جن کا بڑا نمایاں مقام و نمایاں حیثیت رہی ہے, کہ ان کی اس حیثیت میں اس مقام میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا. جس طرح کہ مثلا جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اپنا مقام و عنوان ہے کہ آپ خانہ خدا کے معمار ہیں, آپ نے اس گھر کی تعمیر کی اپنے فرزند کے ساتھ مل کے کہ جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے قبلہ قرار دے دیا, جس کی جانب اللہ کے رسول بھی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جس کی جانب ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام بھی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور آج بھی صاحبان ایمان تمام مسلمان اسی قبلہ اور اسی کعبے کی جانب کے جسے جناب ابراہیم نے تعمیر کیا اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا
ایک خاص شناخت و پہچان کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسا عصا عطا فرمایا کہ حکم پروردگار سے آپ نے اسے دریائے نیل پر مارا تو 12 راستے بن گئے، 12 چشمے پھوٹ گئے. یعنی ایک جداگانہ و ممتاز مقام اور حیثیت. انبیاء اور بھی تھے، 124,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، مگر ان تمام کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں نمایاں اور جداگانہ مقام ہے. اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے کہ بلا شریک غیری ایک امتیاز آپ کو ایسا حاصل ہے کہ کوئی اس میں شریک نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں ہوئی، اس انداز سے کہ آپ کی مادر گرامی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کا ایک گوشہ شق ہوا، ایک اسپیشل دروازہ بنا آپ کے لیے، اور اس سے آپ داخل ہوئیں بلا جھجک. اور 3 دن بعد جب آپ وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں تو پھر وہاں سے دوبارہ دروازہ شق ہوتا ہے، یعنی بنتا ہے، دیوار شق ہوتی ہے، اور آپ وہاں سے مولا کائنات امیر المومنین کو اپنی آغوش میں لے کے برآمد ہوتی ہیں. اور وہ جو در بنا وہ اس طرح بنا کہ بننے کے بعد اس کا نشان باقی رہا، ایسا باقی رہا کہ اب کئی مرتبہ خانہ کعبہ کو پورا ڈھا کر دوبارہ تعمیر کر لیا کہ اب یہ نشان نہ آئے، مگر پھر وہی نشان اسی مقام پر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے. بے بس ہو گئے، اس نشان کو مٹا نہیں سکے. یہ امتیاز جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے اس حوالے سے. اسی طرح دیگر آئمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام، خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا امتیاز میدان کربلا کے حوالے سے، کربلا ایک ایسی ایثارگری، ایک ایسی اللہ کی راہ میں محبتوں کی قربانی، اس طرح اسلام کا دفاع اور بقائے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی. کس قدر کربلا کو چھپانے کی اور مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر کربلا آج بھی مکتب ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح یہ مکتبی کردار کربلا کا جاری و ساری رہے گا. ان نمایاں مقامات ہیں. پھر آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، آپ کا مکتب اس زمانے میں کہ جہاں اللہ کے رسول کی احادیث کو چھپایا جا رہا ہے، بیان نہیں کیا جا رہا، جعلی احادیث گھڑی گئی ہیں، اس موقع پر فرزند رسول کا، امام ششم کا، وقت اور حالات کے درمیان پیدا ہونے والے امکان سے بھرپور مثبت استفادہ کرتے ہوئے آپ کا ایک مکتب اس طرح داغ بیل ڈالنا، اسے آگے بڑھانا کہ ایک وقت میں وہیں پر انہی احادیث کو جنہیں چھپایا گیا، بیان نہیں کیا گیا، بیان کرنے پہ پابندیاں تھیں، اسی مکتب سے وہی احادیث بیان ہو رہی ہیں، اور ایک وقت میں 4,000 شاگرد آپ کے موجود ہیں، آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. جہان اسلام سے، اطراف عالم سے افراد تشنگان علم آ رہے ہیں اور آپ سے استفادہ کر رہے ہیں. یعنی اہل بیت کا گھرانہ جو ہے وہ کس قدر ظلم و ستم کا شکار بنا. کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، مولا سید سجاد سخت ترین شرائط میں 36 سال گزار چکے، اس کے بعد آپ کے فرزند کا اس طرح بھرپور استفادہ کرنا، یہ ایک تاریخ میں نمایاں. کہ آج بھی عالم اسلام میں اگر فقہ موجود ہیں، اگر اہل سنت میں 4 فقہ موجود ہیں، تو چاروں یہ وہ ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کیا ہے، انہی کے شاگردوں نے یہ علیحدہ چل کے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہے. تو یہ ایک ایسا نمایاں کہ مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ کوئی اور اس کے اندر شریک نظر نہیں آتا، اگرچہ تمام آئمہ کا اپنا کردار ہے، مگر میں اختصار کے ساتھ یہ چیدہ چیدہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ بقیہ آئمہ میں تمام آئمہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، مگر ایک امام ایسا نمایاں مقام رکھتا ہے کہ گزشتہ تمام آئمہ بشمول پیغمبر خدا اس امام کے لیے، اس ہستی کے لیے تکریم اور احترام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ آرزو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کاش ہم اس کے دور میں ہوتے. اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس کی آج تاریخ ولادت ہے، سن 255 ہجری 15 شعبان، وہ تاریخ ہے کہ جب اللہ اپنی آخری حجت کو باوجود تمام تر دشمنوں کی موجودگی، استکبار وقت، اس زمانے کا استکبار و استعمار، تمام باطل قوتیں فوکس کیے ہوئے ہیں، تمرکز کیے ہوئے ہیں اس گھر پر کہ جہاں خدا کی حجت کو آنا ہے. جس طرح جناب موسیٰ کے بارے میں فرعون نے سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ کسی کے گھر بھی کوئی اگر اولاد نرینہ ہو، بیٹا پیدا ہو، تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے. اور یہی کرتے رہے، ہزارہ بچے قتل کر دیے گئے اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، اگر ہوں تو فوراً ہی قتل کر دیے جائیں. مگر وہ قادر مطلق جب چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتی. نہ صرف یہ کہ جناب موسیٰ پیدا ہوئے، بلکہ پروردگار عالم نے ایسا اہتمام کیا کہ جناب موسیٰ خود فرعون کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی شان ہے. مکرو و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین، یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اسی طرح کیونکہ اللہ کے رسول سے حدیث موجود تھی کہ میرا بارواں جانشین وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، اور زمین کو جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی پھر دوبارہ عدل سے معمور کر دے گا، بھر دے گا، اور پوری دنیا پہ عدالت کی حکومت قائم کرے گا، تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ کرے گا. یہ تمام نکات اللہ کے رسول نے بیان کر دیے تھے. لہذا گیارہویں جانشین کے بعد، اگرچہ وہ لوگ اپنے درمیان سے 12 جانشین اپنے تئیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیان کیا کرتے تھے، مگر یہ سب کے سب احمق اپنی جگہ پہ جانتے تھے کہ ہم رسول کے جانشین نہیں ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، یہ اپنے نفس کے اندر تو واقف تھے کہ ہم کیا ہیں، دنیا پرستی سے اپنے واقف تھے، جانتے تھے کہ ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ اس مقام خلافت کو جو ہے وہ لے کر چل سکیں. لہذا خود جانتے تھے مگر لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا تھا. تو اندر اندر جانتے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. اپنی تئیں بھرپور کوشش کرتے کہ کسی طرح اپنے مفادات کا، خواہشات کا دفاع کریں اور حق کے راستے کو روکیں. لہذا جانتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام گیارہویں جانشین ہیں، اور آپ کے گھر بارہویں کی ولادت ہونی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنے 12 جانشینوں کا نام اور ولدیت سب بیان کر کے گئے تھے کہ میرے 12 جانشین کون ہوں گے، کن میں سے ہوں گے، ان کے کیا نام ہوں گے، سب بیان کر دیا تھا. یہاں تک بیان کر دیا تھا کہ وہ آخری حجت جو ہے میری ہم نام ہوگی، میری ہم کنیت ہوگی. لہذا منتظر تھے کہ وہ بارواں جیسے ہی آئیں ہم اس کا کام تمام کر دیں. سخت ترین شرائط کے اندر گیارہویں امام کی زندگی گزر رہی تھی، کیونکہ آپ کا گھر تحت نظر تھا، جاسوسائیں، جاسوس خواتین آپ کے گھر میں آمد و رفت رکھتی تھیں وقتاً فوقتاً، تاکہ نظر رکھیں کہ اگر آثار ولادت نظر آئیں تو پھر اسے تحت نظر رکھا جائے خصوصاً، اور اگر کوئی فرزند ہو، بیٹا ہو، تو پھر اسے راستے سے ہٹایا جائے. 255 ہجری کہ یہی ایام گزر رہے تھے، کوئی آثار ولادت نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، سب کی طرف سے رپورٹ کلیئر ہے کہ کوئی آثار ولادت نہیں ہے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے. امام بھی تحت نظر ہیں، امام سے ملنے والے بھی تحت نظر ہیں، گفتگو بھی تحت نظر ہے کہ کسی کو کہیں اپنا جانشین تو معین نہیں کیا، کسی کے بارے میں بیان تو نہیں کیا، سب تحت نظر ہیں. ارادت مند بن کے آتے ہیں، منافقین آتے ہیں، محبت و ارادت کا اظہار کرتے ہیں، ظاہراً محفلوں میں بیٹھتے ہیں تاکہ نظر رکھیں، حاکم کی طرف سے معین ہیں. مگر جب خدا چاہتا ہے تو پھر اس کے ارادے کی راہ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی. حکیمہ خاتون گھر سے جانا چاہ رہی ہیں, پھوپھی گیارہویں امام کی پھوپھی جانا چاہتی ہیں گھر سے, آپ روک لیتے ہیں 15 شعبان, آپ روک لیتے ہیں, پھوپھی اماں ٹھہر جائیے, رات گزشتہ رات روک لیتے ہیں, ٹھہر جائیے, خدا کی حجت آنے والی ہے. حکیمہ خاتون حیران, ایمان رکھتی ہیں امام وقت میں, ایمان رکھتی ہیں, جانتی ہیں کہ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر کیا کریں, آثار ولادت تو کوئی ہیں نہیں کہیں, اس طرح کی کوئی گفتگو بھی نہیں ہے, مگر یقین بھی ہے امام کی بات پر کہ اگر آنے والا ہے تو آنے والا ہے, مگر کیسے آنے والا ہے یہ حکیمہ خاتون کو بھی نہیں معلوم, وہ بھی پریشان ہیں, ٹھہر گئیں. قدرت کا اہتمام دیکھیے. اب یہاں پہ تعجب کرنے کی کم از کم ہمارے دور کے افراد کو تو کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمیں کوئی تعجب اور حیرت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے, تجربات کرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول نہیں ہے, ہمیں حیرت میں ڈالنے والی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ نادر ہے, ایسا ہوا نہیں ہے تاریخ میں, مگر اب اس منزل پہ آ چکے ہیں کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے کوشش کر کے ٹیکنالوجی, تجربات جو کیے اور اس کے نتیجے میں جو ایجادات کی, وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اپنی ایجادات کے اندر ان کا جو رزلٹ ہے اسے حاصل کرنے میں اس نے ٹائم کو کم سے کم کر دیا. رزلٹ کم سے کم ٹائم میں لینے کی کوشش میں انسان نے, مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جو وسائل بنائے, تو وسائل حمل و نقل ان کی اسپیڈ مسلسل بڑھتی گئی, اتنے سی سی کی گاڑی آئی, پھر اتنے سی سی کی گاڑی آئی اور پاورفل آئی, جہاز بنائے تو اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آتی رہی, مہینوں کے سفر دنوں میں, دنوں کے سفر گھنٹوں میں, گھنٹوں کے سفر منٹوں میں ہونے لگے, منٹوں میں رزلٹ دینے والی چیزیں اب سیکنڈوں میں رزلٹ دینا شروع ہو گئیں, لاکھوں کروڑوں جمع کرنا چاہیں ایک کلک کرتے ہیں فوراً رزلٹ سامنے کیلکولیٹر پہ آپ کے آ جاتا ہے. ماضی میں کمپیوٹر ہوا کرتے تھے, پینٹیم 2, پینٹیم 3, پینٹیم 4, آج اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, آج کباڑیے کے پاس بھی نظر نہیں آتے, جدید سے جدید آ گئے, اسپیڈ بڑھ رہی ہے. آج نیٹ کمپنیاں بھی آفر کرتی ہیں اسپیڈ کے حوالے سے کہ ہماری اسپیڈ کی طرف جا رہے ہیں, دنیا ہر کام کے اندر اسپیڈ بڑھا رہی ہے. انسان نے جو اپنی چیزیں بنائی ہیں ان میں اسپیڈ, پنکھا جی بہت تیز چلتا ہے, فلاں گاڑی بہت تیز چلتی ہے, بہت کم ٹائم میں فاصلے طے ہو رہے ہیں, بہت کم ٹائم میں رزلٹ دیے جا رہے ہیں. جب انسان جو کہ تجربے کا محتاج ہے, علم حاصل کرتا ہے, جب وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ان کے رزلٹ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ٹائم کی جانب جا رہا ہے, ان کی اسپیڈ کو رزلٹ دینے کی بڑھا رہا ہے اور کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے, جو کائنات کا مالک ہے, وہ جو خالق مطلق, جو کہ قادر مطلق, جو کہ عالم مطلق ہے, جو کہ ساری قدرت رکھنے والا ہے, جو کسی تجربے کا محتاج نہیں ہے, وہ اگر ارادہ کرے تو کیا وہ اپنی کسی بھی شے کی خلقت میں اسپیڈ کو بڑھا نہیں سکتا؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ کمپیوٹر آپ کا ہے, اس کی اسپیڈ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا لی. انسان خدا کا بنایا ہوا ہے, اس نے ایک سسٹم بنایا ہے, وہ تجربے کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چاہے تو 9 مہینے میں دیتا رہے, چاہے تو کسی کو 6 مہینے میں دے دے, اور چاہے تو کسی کو 6 سیکنڈ کے اندر دے دے. اس کی قدرت ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی عظمت کا انسان کو اندازہ نہیں ہے. یہ نماز میں اللہ اکبر تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں, اگر معرفت حاصل ہو جائے تو یہ ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جائیں گے, اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. کیوں؟ حضرات معصومین کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, کوئی پوچھتا تھا مولا یہ اذان کا وقت قریب آتا ہے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے, عادت جواب دیتے تھے تمہیں نہیں معلوم, کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کی عظمت کی معرفت, یہ معرفت ہے, خب اگر اللہ کی معرفت ہو تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی آثار ولادت نہیں ہے، مگر اتنا سریع آثار ولادت ظاہر ہو جائیں اور پھر حضرت کی ولادت ہو جائے، یہ کسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بندوں نے کوئی عمل کر کے نہیں دکھایا، بلکہ یہ کائنات کے مالک نے ارادہ کیا تو اس کے ارادے سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس طرح حضرت کی ولادت ہوئی۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ذرا جداگانہ، عام ولادتوں سے جداگانہ، باقی 9 مہینے کی ولادت، امام حسین کی ولادت 6 مہینے کی ہے، ایک نمایاں ہے۔ اسی طرح امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت بھی، علامہ صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ، آپ کی ولادت بھی جداگانہ اور نمایاں ہے، کسی سے مماثلت نہیں رکھتی۔ جب حضرت کی یہ ولادت ہوئی، زمانہ سخت ترین شرائط کا شکار تھا، ایسی سخت شرائط دی کہ میں اشارہ کر چکا کہ فوکس کیا ہوا تھا حضرت کے گھر کو، 11ویں امام نے اپنے فرزند کی ولادت کا کسی کو نہیں بتایا، جناب حکیمہ خاتون جانتی تھی، یہ چند حضرت کے باوسوخ جو اصحاب تھے صرف انہیں آپ نے اطلاع دی، انہیں ملاقات کروائی۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ جب ان کے سامنے ایک بچہ جیسے 1 سال کا بچہ ہو، اور وہ 1 سال کا بچہ گھر کے اندر انہیں کھیلتا ہوا نظر آیا، تب انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، حضرت نے تعارف کرایا، یا ایک نقل کرتے ہیں کسی موقع پہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد کون جانشین ہوگا، اس موقع پہ حضرت نے اندر داخل اپنے اندرون خانہ گیا اور وہاں سے ایک بچے کو اپنے ساتھ اپنے دوش پر لے کر آئے، ایک نورانی بچہ، اور آپ نے پھر اس کا تعارف کروایا اصحاب سے۔ یوں ان خاص اصحاب کو پتہ چلا کہ اللہ کی بارہویں حجت اس دنیا میں آ چکی۔ بیرونی حالات سے وہ بھی واقف تھے کہ حاکم اس وقت جو ہے پوری جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اگر اسے علم ہو جائے تو وہ اس بارہویں حجت کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے امام نے بھی حضرت کی ولادت کو خفیہ رکھا، اللہ نے بھی خاص اہتمام کیا، اور خاص ان اصحاب کو حضرت نے بتایا جن میں کوئی خیانت کا امکان نہیں تھا۔ جناب حکیمہ خاتون نے نقل کرتی ہیں، میں نے 40 دن بعد پھر دیکھا اس کو تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے 1 سال کا بچہ گھر میں گھوم رہا ہو، جبکہ اس وقت بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں ہر 40 دن بعد زیارت کیا کرتی تھی اور مجھے اس بچے کی نشو نما بالکل ایسے لگتی تھی کہ جیسے مثلا 1 مہینے میں اتنی گرو ہو جائے کہ جیسے 1 سال کا بچہ۔ انہیں جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نشو نما کے اعتبار سے عادی لوگوں سے جدا ہیں، اللہ ہماری نشو نما اس انداز سے کرتا ہے کہ جو سال بھر میں نشو نما ہوتی ہے لوگوں کی، وہ ہماری نشو نما 1 ماہ کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہم بطن مادر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بطن مادر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے، میں نے ضمن نقل کیا۔ الغرض جب آپ کی ولادت ہوئی، حالات سخت ترین، شرائط سخت ترین تھے، 5 سال کی عمر تک کسی کو نہیں پتا تھا ان چند خاص افراد کے علاوہ کہ وہ بارہویں حجت تشریف لا چکی ہے۔ سن 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، اس موقع پر جب آپ کا جنازہ آمادہ کر کے گھر کے باہر رکھا گیا، اور اس جنازے میں کہ تمام سران مملکت آ کر کھڑے ہوئے، اس موقع پہ حضرت امام عسکری علیہ السلام کے جو بھائی تھے جعفر، وہ آ کر آگے کھڑے ہوئے کہ نماز جنازہ پڑھائیں، قریب تھا کہ وہ شروع کریں، بیت الشرف سے 5 سال کا بچہ برآمد ہوتا ہے اور بڑے اعتماد سے آگے آ کر جعفر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے چچا آپ پیچھے ہٹیے، آپ سے زیادہ حق اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا میرا ہے، اس لیے کہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ یہ کہہ کہ آپ نے جعفر کو جب پیچھے کیا، اتنا غیر متوقع تھا یہ لوگوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے، حیران تھے کھڑے ہوئے وزراء خلیفہ کہ سب یہ کیا ہوا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ سلسلہ ختم، بارہویں حجت نہیں آئی، 11واں ہم نے شہید کر دیا، اب بارہواں آیا ہی نہیں دنیا میں، ہماری حکومتیں محفوظ، صرف یہ غاصب حکمران نہیں بلکہ اس کے پیچھے اور دیگر قوتیں بھی، یہود و نصارہ بھی متوجہ تھیں اس بار بھی حجت کی جانب، وہ بھی منتظر تھیں اور وہ بھی مطمئن ہو گئی تھیں کہ وہ بار بھی حجت نہیں آئی، گیارہویں کا کام تمام ہو گیا، لہذا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مگر یہ کیا کہ پانچ سال کا بچہ آتا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ آ کر اپنی باپ کے نماز جنازہ پڑھا کے واپس بیت الشرف میں چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، جس کے قتل کرنے کے لیے اتنی شدت کے ساتھ مصمم تھے اور اس طرح ارادہ کیے ہوئے تھے اور فوکس کیا ہوا تھا گھر کو، اب جب وہ پانچ سال کا ہو کر سامنے آ بھی گیا تو کیونکہ اتنا ان کے لیے غیر متوقع تھا کچھ نہیں کر سکے، اور جب حضرت چلے گئے تو بعد میں بڑی جستجو کی مگر پھر ان کو نہیں ملے، کیونکہ حضرت اس کے بعد غیبت صغریٰ میں چلے گئے تھے۔ جو لوگ سامرہ گئے ہیں انہوں نے وہ سرداب دیکھی ہوگی جس کو اب جدید طریقے سے بنا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ پہلے ایک بن بس تھی، یعنی بند گلی کی مانند تھی، نیچے اس سے جاتے تھے، سامنے ایک حجرہ تھا، اس طرح کی سرداب تھی، اب تو وہاں سے راستہ بنا کے انڈر گراؤنڈ مسجد بنا دی اور دوسرے راستے بھی بنا دیے، مگر وہ سرداب جو ہے وہ اس میں جب حضرت تشریف لے گئے اس کے بعد کسی کو پھر نہیں ملے، غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا۔ یوں اللہ نے اپنی آخری حجت کو محفوظ رکھا ان کے شر سے، اور ان کی ولادت کے بعد پانچ سال تک وہ کسی کے علم میں نہیں تھے، اور پھر آئے سامنے تو نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد آپ جب گئے تو غیبت صغریٰ کا آغاز ہو گیا۔ درود پڑھیں پر محمد آل محمد۔ دیکھیے اب یہاں سے کچھ نکات میں چاہوں گا اختصار اجمالی طور پہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ آپ کی ولادت اور زمانے کی جانب میں نے جو اشارہ کیا اس لیے کہ شرائط کا اندازہ ہو جائے آپ کو کہ شرائط کتنی سخت تھیں، کیوں دشمن تھے، اس لیے کہ سن چکے تھے، میں عرض کر چکا پہلے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بارہواں جانشین وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور ظالم اور باطل حکومتوں کا خاتمہ کرے گا، وہ زمین پر عدالت پہ مبنی حکومت کو قائم کرے گا۔ مسئلہ علاقائی حکومت کا نہیں تھا، علاقائی حکومت نہیں تھی، کوئی ملکی معاملہ نہیں تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ کرے گا اور عالمی سطح پہ پوری دنیا پہ عدالت کی حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا۔ میری تاکید پہ توجہ کیجئے گا، پوری دنیا پہ، یہ جو پوری دنیا پہ عدالت کی حکومت قائم کرے گا یہ اعلان ہے، اعلان جنگ ہے پوری دنیا سے، ظالموں سے، مستکبروں سے، معاملہ پوری دنیا کا ہے، معاملہ کسی فرقے کا نہیں ہے۔ میں اور آپ تو فرقہ وارانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے بارہویں امام، یہ ہمارے بارہویں امام کیا ہوتا ہے، ہم بارہویں امام کے ہیں، بارہواں امام جہان بشریت کا ہے، توجہ کی آپ نے، ہمارے بارہویں امام نہیں، ہم بارہویں امام کے اور بارہواں امام جہان بشریت کا ہے، ہم کسی فرقہ وارانہ امام کا انتظار نہیں کر رہے کہ جو کسی فرقے کا امام ہے، کسی فرقے کا پیشوا ہے، کسی قوم و ملت کا پیشوا اور امام ہے، نہیں، ہم اس امام کے منتظر ہیں کہ جو جہان بشریت کا نجات دہندہ ہے، جس کا ایک لقب ہے منجی عالم بشریت، ایک عالمی شخصیت، ویسے تو کائنات کا امام ہے مگر اس دنیا میں اس کا کردار علاقائی، لسانی، قومی، جغرافیائی نہیں ہوگا، اس کا کردار، اس کا مشن ہے عالمی، اور عالمی بھی ہوگا تو عدالت پہ مبنی، عدالت پہ، حضرت نے فرمایا تھا کہ عدل کی حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا میں عدالت کی حکومت قائم کرے گا۔ لہذا ان روایات کی روشنی میں یہود و نصارہ جنہوں نے اسلام کو فوکس کیا ہوا تھا اور پیغمبر کے فرامین کو دقت سے پڑھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر کا جو بارہواں جانشین ہے وہ کوئی علاقائی، لسانی، گروہی، فرقہ وارانہ شخصیت نہیں رکھتا بلکہ وہ عالمی رکھتا ہے اس کا ہدف، اس کی نگاہ، اس کا ویژن، اس کے ارادے، اس کے فیصلے عالمی سطح کے ہیں، پوری دنیا کو متاثر کرنے والے ہیں، کسی علاقے میں محدود نہیں ہو سکتے. یعنی امام زمانہ کو پہچانیے. جب تک آپ امام زمانہ کو نہیں پہچانیں گے، قیام امام زمانہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تو قیام کربلا سمجھ میں نہیں آیا، کربلا کا قیام سمجھ میں نہیں آیا. ہم کربلا کا قیام، اس کو بھی ہم نے فرقہ وارانہ کچھ بنا دیا تھوڑا بہت، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شکر الحمدللہ کے باتیں جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہیں اور مفاہیم سمجھ میں آتے جا رہے ہیں. اہل فکر جو ہیں وہ بہتر سے بہتر سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کا قیام کوئی محدود اہداف کے لیے نہیں تھا، انہی اقدار کے لیے تھا جو آفاقی اقدار ہیں، انسانی اقدار ہیں. ایک گروہ کے لیے نہیں تھا، شیان علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں تھا قیام امام حسین کا. اسلام بچانا تھا، دین الہی کو بچانا تھا. وہ دین، وہ دین جس دین کو غالب آنا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہر چیز سے بالاتر ہے، اسلام سے بالاتر کچھ نہیں ہے. کون سا دین؟ وہی دین کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالخدا و دین الحق، قرآن و دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو، دین حق کو تمام باطل ادیان پر غلبہ عطا کریں، اسے غالب کریں، سب مغلوب ہو جائیں، سب تحت کنٹرول آ جائیں، سب محکوم ہو جائیں، دین اسلام غالب آ جائے پوری دنیا پر، پوری دنیا پہ. اس لیے کہ رسول جہان بشریت کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں بھیجا ہے رسول ہم نے آپ کو مگر یہ کہ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھیجے گئے ہیں. اسلام تمام انسانوں کے لیے، جب اسلام تمام انسانوں کے لیے تو امام حسین نے اگر اسلام بچایا ہے تو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، محسن شیعت نہیں کہا جاتا ہے امام حسین کو. امام حسین محسن شیعت نہیں ہے، محسن انسانیت ہیں. اور انسانیت علاقے میں محدود نہیں ہے، زبان میں محدود نہیں ہے، نسل میں محدود نہیں ہے، انسانیت کا تعلق پورے جہان بشریت سے ہے. لہذا پہلے ہمیں سمجھنا ہوا کہ امام حسین کی قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کے اسباب و علل کیا ہیں. مسئلہ یہ تک ہے، وہی اسلام جو پورے جہان بشریت کے لیے، وہ دین جو پوری جہان بشریت کے لیے قیامت تک کے لیے تھا، اس دین کو مٹایا جا رہا تھا، اس کی اقدار کو بدل دیا گیا تھا، جاہلیت کی اقدار کو زندہ کر دیا گیا تھا. بعد پیغمبر زوال کا سلسلہ جو شروع ہوا، بس تھوڑا سا سہارا ملا تھا مولا امیر المومنین کے زمانے میں، تو مولا امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، پھر اسلام روب زوال کر دیا گیا، اور اس کے بعد تو بڑی تیزی سے روب زوال ہوا. جب امیر شام کا دور شروع ہوا، غلبہ ہوا، تو اس نے تو بڑی تیزی سے اسلامی اقدار کو بدلنا شروع کر دیا، تمام باطل اقدار غالب آ گئیں، جاہلیت کی حاکمیت ہو گئی. یعنی معاشرہ اس سطح پہ آ گیا کہ وہ بدبخت اپنے شرابی، زانی، بدکار، فاسق و فاجر، بے گناہوں کو قتل کرنے والے بیٹے کے لیے عالم اسلام کے اکابرین سے، اصحاب سے بیعت لے لیتا ہے، اور سب بیعت کر لیتے ہیں اس کی. اس قدر ناواقف ہیں کہ بہت سے نہیں جانتے مدینے میں رہنے والے کہ بیعت کس کی کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے امام حسین کن شرائط میں تھے. قیام امام حسین کو سمجھنے کے لیے توجہ کرنی ہوگی کہ معاشرہ کہاں پہنچ گیا تھا، لوگ کس سطح پہ آ گئے تھے، پروپیگنڈا مشنری جو تھی اس نے کس طرح لوگوں کے اذہان کو، ان کی دیدگاہ کو، ان کی نظر کو بدل کے رکھ دیا تھا کہ مدینہ الرسول میں وصی رسول خدا وقت کا امام، فرزند رسول خدا امام حسین سے ایک زانی، شرابی، فاسق و فاجر کے لیے بیعت کا تقاضا کرنے کی جرت کی جا رہی ہے. یعنی کیا؟ یعنی تمام اعلی اقدار ختم ہو گئی تھیں، انسانیت اپنے آخری حدوں پہ پہنچ رہی تھی، ظلم بڑھ چکا تھا، بے عدالتی بڑھ چکی تھی، طبقاتی نظام غالب آ چکا تھا، تبعیضاتی نظام یعنی سیاہ فام یہ کالا انسان ہے، ہم گورے انسان ہیں، جو آج مغرب میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جسے اسلام نے مٹایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی سیاہ کو سفید پہ، سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی، معیار تقوی تھا، تقوی تو ختم ہو چکا تھا، باطل اقدار غالب آ چکی تھی، تمام جو اسلام نے مٹائی تھی اقدار، انہیں اقدار کو زندہ کر دیا گیا تھا، اسلام خطرے میں تھا، امام حسین کا قیام اس اسلام کو بچانے کے لیے تھا، ان باطل اقدار ان اسباب کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا. اب آئیے ذرا تھوڑا سا اس طرف دیکھیے، آج کے دور میں خصوصاً آپ جن اقدار کو حاکم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، وہ کون سی اقدار ہیں؟ آج دنیا پہ کون سی اقدار حاکم ہیں؟ آج کے میڈیا کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ آج کیسی شخصیات ہیں جو رولنگ ہیں، جو نظاموں کو چلا رہی ہیں؟ اسلام آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ آج ظالم جو درندوں کو پروان چڑھاتا ہے، آج اگر ان کے درندوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے، تو آج اگر وقت کا ظالم ان مجاہدین کو، ان مدافعین کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے. کہیں سے آواز آئی؟ کہیں سے مخالفت ہوئی؟ عالم اسلام میں سے کہیں سے آواز آئی؟ کسی نے دفاع کیا؟ کسی نے ظالم کو ظالم کہا؟ کسی نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم تو خود داعش کے بنانے والے، طالبان کے بنانے والے، القاعدہ کے بنانے والے، دنیا بھر میں دہشت گردی کرنا کون نہیں جانتا؟ اقرار کیا سابق حکمرانوں نے امریکہ کے کہ ہم نے بنایا، ہم نے ترکی اور اردن کے کیمپوں کے اندر انہیں تربیت دی، اقرار موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے سب کچھ، اور اس کے باوجود آ کر کیونکہ ناکام کر دیا انہیں، سیریا کے اندر ناکام کر دیا، یہ جو ایک عالمی ماحول و ثقافت بنانا چاہ رہے تھے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دی، لہذا آج پلٹ کے یہ بے ضمیر افراد ان مجاہدین کو، مدافعین کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. اقدار بدل نہیں رہا، چلیں ان کا تو کام یہی ہے، مگر بقیہ افراد کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے؟ کیا کوئی اس غلط کو غلط کہنے والا ہے؟ کیا کوئی صحیح کو بیان کرنے والا ہے؟ نہیں، خاموشی ہے، مفادات ہیں، وابستگیاں ہیں. اس سے زیادہ میں کھل کے اور مزید آگے نہیں بیان کر سکتا، بہت پسترین عوامل اور عناصر موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب بلیک میل ہوتے ہی ہو، ان کی کمزوریاں ان کے پاس موجود ہیں. عالمی سطح پہ دیکھیے وہی ماحول بن رہا ہے، وہی باطل اقدار ہیں. کل بھی بے وفائی تھی، آج بھی بے وفائی ہے. مجھے دامن وقت کی گنجائش کا اندازہ نہیں، ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں زیادہ وقت نہ لے جاؤں اور پھر نہ ہو نتیجہ. اگر رکھ دیں میرے سامنے کہ کتنا ٹائم باقی ہے، تو مہربانی کے درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب دیکھیے کہ جس طرح امام حسین کے دور میں اسباب تھے، اچھا افراد پہ نہ جائیے، ابھی تعداد پہ نہ جائیے، میں بات افراد کی و تعداد و شخصیات کی ابھی نہیں کر رہا ہوں، ابھی عناصر کی، عوامل کی، اسباب کی بات کر رہا ہوں. جان بشریت ہے، یا ظالم ہے یا مظلوم ہے، یا حقدار ہے یا غاصب ہے. کل بھی وہی مال ہو گیا تھا، بیت المال کا استعمال خواہشات پہ ہو رہا تھا. واقعات مفصل آپ نے سنے کہ جب شام میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد مولا کی ایک چاہنے والی ایک شاعرہ خاتون کسی کام سے جب شام گئی، دعا کی میں شام کو جب پتہ چلا تو اس نے بلوایا اسے اپنے پاس، اسے اطلاع ملی تو کہا لے کے آؤ اسے. جب لے کر آئے اسے اس کے دربار میں، تو اس سے امیر شام کہتا ہے تو وہی ہے نا جو میری برائیاں کیا کرتی تھی اور علی کی تعریف کیا کرتی تھی اور جنگوں میں علی کی سپاہ کے حوصلے بڑھایا کرتی تھی. بڑے دربار میں اب علی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، امیر شام کا اپنا دربار ہے، ایک علی کی چاہنے والی مومنہ وہاں پر اسے بلا کے اس طرح اسے سوال کر رہا ہے، کہا میں وہی ہوں. تو ہے ہی ایسا کہ تیری برائی کی جائے، علی تھا ہی ایسا کہ اس کی تعریف کی جائے، بڑی جرأت کے ساتھ اس نے کہا، تل ملایا، اس کی جرأت پہ دل ملایا، یہ سمجھ جاتا ہے انڈر پریشر آ جائے گی، دباؤ میں آ جائے گی، سمجھ گیا، ایک دو جملے اور کہے، جواب ملا، سمجھ گیا کہ یہ راستہ اور اپنی ذلت کا راستہ ہے، جو خوف نہیں کھاتے ظالم سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ظالم کے سامنے پھر کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، جرأت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، نپے تلے شعور کے ساتھ، جس سے ظالم خود ذلیل ہوتا ہے، اس نے دوسرا راستہ اپنایا، بیت المال سے حکم دیا، انعام و اکرامات لے کے آئے جائیں، خلعتیں لائی جائیں، فاخرہ لباس کچھ لا کے دیے گئے، کچھ انعامات لا کے دیے گئے، زر و جواہر لا کے اس کے سامنے ایک ڈھیر رکھ دیا گیا، کہ تو آئی اب شام تو میری طرف سے تیرے لیے یہ تحفے ہیں، آخر میں پوچھا سچ سچ بتا، اگر علی ہوتے تو کیا وہ تجھے دیتے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں، یہی تو تجھ میں اور علی میں فرق ہے، کہ تو بیت المال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، علی بیت المال کو امانت سمجھتے تھے، جس کا حق ہوتا تھا اسے دیتے تھے، تبھی تو میں علی کی تعریف کرتی ہوں، توجہ فرمائی آپ نے، یہ مزاج، یہ فرق ہے کہ بیت المال کی نسبت مزاج بدلا بھائی، یہی چیز آج بھی حاکم ہے، آج بھی حکمران، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اکثریت واقف ہے اچھی طرح کہ آج بھی عالم اسلام کے اندر چاہے وہ جمہوری کہلاتے ہوں یا بادشاہت ملوکیت ہوں، سب جگہ یہی مزاج ہے، استثناءات حاصل ہیں، اپنی مرضی ہے، ثواب دیدی اختیارات ہیں، یعنی خلاف اسلام، خلاف قرآن، سارے نظام باطل اقدار پہ بنے ہوئے ہیں، عوام کو فریب دیا جاتا ہے، امام حسین کا دور بھی ایسا تھا کہ اسلامی اقدار اپنی آخری جو ہے وہ حدوں پہ پہنچ رہی تھی، اسلام مٹنے والا تھا، اگر بیعت کر لی جاتی اور اسے تسلیم کر لیا جاتا، اس کے خلاف قیام نہ ہوتا تو اسلام مٹ گیا تھا، امام حسین نے قیام کر کے اسلام کو، اسلام کی اقدار کو، ان اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو، ان تمام معنویت اور روحانیت کو بچایا کہ جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، امام حسین کا قیام ظلم کے خلاف تھا، عدالت کے لیے تھا، امام حسین کا قیام تبعیضات کے لیے، نسلی نژادی فرق کو مٹانے کے لیے تھا، وہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ عربی کو عجمی پہ، کوئی سیاہ کو سفید پہ، انہیں کوئی کسی ایک دوسرے پہ فوقیت تھا، الا بالتقویٰ، معیارات وہی ہیں، بقا اسی میں ہے، ترقی اسی میں ہے، اس کے علاوہ جو اسے چھوڑے گا روب زوال، جانب شریعت روب زوال جائے گا، وہی ماحول، وہی تمام اقدار آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی موجود ہیں، آج بھی حاکم ہیں، حتیٰ اہل بیت کے ماننے والے کس قدر باطل اقدار کے اس وقت شکار ہوتے جا رہے ہیں، میں کسی جزیات میں نہیں جاتا، میرا اشارہ کافی ہونا چاہیے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آج معصومین کے نام سے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، شریعت کے جو محافظ سے ان کے نام سے شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، غیروں سے کیا شکوہ کریں جب اپنوں کا یہ حال ہے، جرتیں دم توڑ چکی ہیں، میں اور آپ تماشائی بن چکے ہیں، جرت نہیں ہے جا کے روکنے کی، کوفیوں کی مانند خاموش، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پولیس ایجنسیاں، فورسز، ارے انہی سے تو لڑنا ہے یار، لڑنا انہی سے ہے، بالکل لڑنا ہے، بلا کیوں رہے امام زمانہ کو، لڑنے کے لیے تو بلا رہے ہیں، دعوت تھوڑی کی ہے، 22 رجب پہ امام زمانہ کو تو ہی بلایا، 15 شعبان کے حلوے بنا کے تو امام زمانہ کو نہیں بلا رہے، بلا کس لیے رہے ہیں، اعلیٰ جال اعلیٰ جال، آسا آسا، تنقید تو آپ نے ابھی سنی، جو کلام پڑھ کے گئے اس میں آپ نے سنا جو انہوں نے تنقید کی ہمارے حالات پہ، مگر الحمدللہ انشاءاللہ کہ آپ میں کوئی بھی ایک ویسا نہیں ہوگا، آپ سب بیدار اور متوجہ افراد ہیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کے شعور آگاہی میں اور اضافہ فرمائے، دلوں کو، اذان کو اور روشن فرمائے، مگر بلا کس لیے رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں؟ ظلم مٹانا چاہتے ہیں، عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں. تبعیضات جتنی ہیں اس فرق کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ظلم سے، مگر شاید ابھی تک ہم لوگ سیلفش ہیں، ہم اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے امام کو چاہتے ہیں، ہماری مشکلات دور کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں، بیمار علاج کر دیں. توجہ کیجیے گا میری بات کی جانب. ایک خاص نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں گا. ہم کس لیے بلا رہے ہیں؟ جو اکثریت ہے بلانے والی، یہ دعا پڑھنے والی، پکارنے والی، زیادہ تر بے بس لوگ، پریشان لوگ، وہ اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں کہ حضرت آئیں، قیام کریں، عالمی قیام ہو، ہماری مشکلات برطرف ہو جائیں، زندگی ہماری ریلیکس ہو جائے، ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں. یہی ہے نا؟ تو یہ اپنے مفادات کے لیے امام زمانہ کو یاد کرنا ہوا. یعنی امام کا قیام کس لیے ہو؟ ہماری نظر یہ کہ امام کا قیام اس لیے ہو کہ ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں. ابھی توجہ ہی نہیں ہے کہ امام عصر کی شخصیت کس سطح کی شخصیت ہے، ابھی وہ آمادگی ہی نہیں ہے ہماری. ابھی تک ہم اپنی ذات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، میں کو دیکھ رہے ہیں، میں، میری مشکلات، میرا قبیلہ، میرے لوگ، میرا گھر، میرا خاندان، میری قوم، ابھی میں ہیں. عالم بشریت ابھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے. اگر منجی عالم بشریت کے منتظر ہیں تو اپنی نگاہ کو اپنی ذات سے اٹھا کر جہان بشریت پہ ڈالنا ہوگا، جہان بشریت کی مشکلات کو دیکھنا ہوگا. امام حسین نے اسلام بچایا تھا جو کہ جہان بشریت کا نجات دہندہ ہے. امام عصر نے آ کر اسی اسلام کو، وہی اسلام جو امام حسین نے میدان کربلا میں بچایا، اسی اسلام کو آپ نے عالمی سطح پہ نہ صرف اس سے آشنا کرنا ہے، ہر قسم کی ملاوٹ جو کر دی گئی ہے اسے نکالنا ہے، خالص اسلام کو، خالص اسلام محمدی کو آپ نے آ کر پوری دنیا پہ حاکم بنانا ہے. لہذا کربلا بھی فرقہ وارانہ نہیں ہے اور قیام امام زمانہ بھی فرقہ وارانہ نہیں ہے، وہ بھی آفاقی ہے اور یہ بھی آفاقی ہے. اب وہ تمام اسباب جن کی جانب ضمناً میں نے اشارہ کیا، اگر وہ تمام چیزیں آج ہم میں موجود ہوں گی تو نہ ہم اس بات میں سچے ہوں گے کہ کاش مولا کل کربلا میں ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کے قدموں میں جان قربان کرتے، نہ اس بات میں سچے ہوں گے اور نہ ہی اس بات میں سچے ہوں گے الاجل الاجل اجسا اجسا، نہ اس کربلا کے لیے آمادگی اور نہ ہی اس کربلا کے لیے آمادگی، اس قیام کے لیے آمادگی. جیسے امام حسین کو اصحاب ملے، امام حسین نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم مجھے ایسے اصحاب ملے کہ میرے نانا رسول خدا کو بھی نہیں ملے. تو امام زمانہ کو بھی ایسے اصحاب چاہیے کہ جن پر امام زمانہ افتخار کر سکیں. امام زمانہ کے بھی لشکر میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن پر امام زمانہ افتخار کر سکیں. جیسے کل کوفیوں کا حشر ہوا تھا، ایسے ہی آنے والے کل میں بھی امام کے ظہور کے موقع پر ایک بڑی تعداد جو منتظر کہلاتے ہیں، مگر امام کے ظہور کے موقع پر جب امام آ کر حکم دینا شروع کریں گے اور احکامات کا اجرا فرمائیں گے، تو ایک بڑی تعداد منتظرین کہلانے والی اپنے آپ کو امام سے منحرف ہو جائے گی، منحرفین میں ہو جائے گی. ہم تو اس لیے بلا رہے تھے، آپ نے تو ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا. یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ امام عصر آئیں گے زندگی آسودہ ہو جائے گی، نہیں، امام عصر آئیں گے زندگیوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، قربانی دینی ہے، قیام کرنا ہے، دشمنوں سے، استکباری طاقتوں سے لڑنا ہے. اس کے لیے پہلے آمادہ و تیار ہونا ہے. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس موضوع کو زیادہ اس سے بلند سطح پہ لے جاؤں. آمادگی چاہیے. یہ امام عصر کی غیبت کا ایک فلسفہ ہے. غیبت امام عصر اس لیے ہے کہ اس وقت آمادہ نہیں تھے شیعہ، تیار نہیں تھے شیعہ، کوالٹی کے شیعہ تھے ہی نہیں، کوانٹیٹی کے تھے وہ بھی محدود، ان میں کوالٹی کی تھے ہی نہیں، اللہ و شاذ گنتی کے انگلیوں پہ گنے جانے والے۔ اب امام زمانہ پردہ غیب میں اس لیے ہیں، اللہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کوالٹی کے شیعہ نہیں آ جائیں گے سامنے، جب امام عصر کے وہ خاص 313 اصحاب اور ہر صحابی کے ساتھ 10,000 کا لشکر، سب کے سب وہ جو اطاعت کرنے والے ہوں، ایسے کہ اگر مولا کہیں اس دہکتے ہوئے تنور میں چلے جاؤ تو وہ چلے جائیں، پوچھے نہیں کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، بلکہ چلے جائیں ہارون مکی کی طرح۔ ایسے جب اصحاب اور ساتھی جانثار آمادہ و تیار ہو جائیں گے تو پروردگار عالم اپنی آخری حجت کو حکم دے گا کہ وضور فرمائیں تاکہ اللہ کے وعدوں کو پورا کریں، اسلام کو عالمی سطح پہ غلبہ عطا فرمائیں، ظلم و ستم کو مٹائیں اور عدالت میں اپنی حکومت کو قائم کریں۔ درود پڑھیں بر محمد آل محمد۔ توجہ فرمائیں اپنے، وہ تمام اسباب آج بھی دیکھنے ہیں، میں پھر بہت ساری باتیں کہ وہ دامن وقت کی گنجائش سے نکل جائیں گے باہر، اب آخری چند یہ دقائق شاید ہوں میرے پاس۔ امام حسین نے جو جواب دیا تھا دربار میں، یزید کا کریکٹر بیان کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا وہ بنو امیہ میں ایسے اس لیے اس کی بہن نے کہا، رجل ہوا رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، کون ہے؟ شراب پینے والا، کھلم کھلا فسق و فجور انجام دینے والا، نفس محترمہ کا قتل کرنے والا، یعنی بے گناہ کو قتل کرنے والا۔ آپ نے کریکٹر بیان کیا تھا، پھر فرمائے مثلی لا یبایعو مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کردار کی بات کی تھی، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا قیامت تک کے لیے۔ آج بھی امام زمانہ کے دور میں بھی، آج بھی مثلی لا یبایعو مثلہ، آج بھی وہی بات موجود ہے، جو اس جیسا ہوگا وہ کبھی ایسے فاسق و فاجر کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ البتہ کس کے لیے کہا؟ مثلی، جو میرے جیسا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم ان کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں ان کا جیسا بننا ہوگا، اس اخلاق و کردار کو اگر ہم پسند کرتے ہیں، اپناتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں تو ہم امام زمانہ کے سپاہ میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم نہیں تو انشاءاللہ ہم سے آنے والی آگے نسل۔ اور اگر ہم اس کردار ان افکار کے حامل نہیں ہیں، امام حسین کا کردار، امام حسین کا اخلاق اگر اس کو ہماری طبیعتیں پسند نہیں کرتی، اس کی جانب راغب نہیں ہیں، ہمارا رجحان اس طرف نہیں، ہاں محترم شمار کرتے ہیں، چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، امام حسین کے نام کا علم سجانے کے لیے تیار ہیں، امام حسین کے نام کو چوم کے رکھنے کے لیے تیار ہیں، جان بچانے کے لیے، جیب میں رکھنے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے، بازو میں باندھنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے ہمارا قلب تو پھر ابھی ہم امام زمانہ سے نہیں جڑے ہیں، ابھی امام زمانہ کی مشکلات کو ہم نہیں سمجھتے، ابھی غیبت کے اسباب کو ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہا گیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتت الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ چلیے میں آپ کا امتحان لے لوں آخر میں، یاد ہے آپ کو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سرنامہ کلام کس حدیث کو قرار دیا تھا؟ انتظامیہ کو چھوڑ کے، یاد ہے آپ کو؟ نہیں، بڑا اہم ہوتا ہے جب بھی گفتگو کہیں سنیں تو یہ دیکھیں کہ کس آیت کو، کس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ میں نے حدیث نہیں، میں نے آیت کا حصہ پڑھا تھا، قرآن سے امام عصر سے مربوط آپ کی جو شان میں ہے اس آیت کو پڑھا تھا۔ کون سی آیت تھی؟ پروردگار عالم فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ نے جو تمہارے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. آج میں اور آپ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, امیدیں کہیں اور بندی ہوئی ہیں, جبکہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین ہستی کو ذخیرہ کیا ہوا ہے, بہترین ہستی کو ہماری نجات کے لیے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے. پروردگار فرماتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے ذخیرہ کیا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. البتہ یہ آیت ایک عمومی مفہوم بھی رکھتی ہے, مگر یہاں پر اس کا خاص مفہوم یہ ہے کہ تمہارا نجات دہندہ کوئی اور نہیں ہے سوائے امام زمانہ کے. آج اگر مراجع کرام رہبر معظم امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بھی یہ سب کے سب ہیں, ان سب کی امیدیں امام زمانہ سے. انقلاب کے بعد امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان مملکت امام زمانہ, یہ مملکت امام زمانہ, یہ انقلاب امام زمانہ کی امانت ہے. نقطۂ آغاز یہاں سے, اسے ابھی عالمی سطح پہ آنا ہے. لہذا بس میں اس بات کو یہاں پہ انشاءاللہ مختصر کروں گا کہ اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے اپنی معرفت میں اضافہ کریں, ہم حضرت کے اس زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے پہچانیں, ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی احسن طریقے سے کوشش کریں, اخلاق و کردار محمد علی محمد کے قریب کریں. سختی یقیناً آئے گی, ضبط کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرنی ہوگی, گھر کے اندر بھی اپنوں کی چھوٹوں کی بہت سی جسارتیں برداشت کرنا ہوں گی. درگزر کیجئے, مولا امام زمانہ آپ کے صدقے میں معاف کرتا ہوں, جو کوئی کرے معاف کر. ذات کو مسئلہ ہی نہ بنائیے, للہن ہونی چاہیے ہر بات, کہ چھٹے امام کا فرمان الحب للہ والبغض للہ. لہذا اگر انشاءاللہ اس زمانے غیبت میں اس انداز سے کوشش کی جائے تو ہم بہتر اپنے امام کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے نبھا سکتے ہیں. خدا سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہماری معرفتوں میں اضافہ فرمائے. بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا, حسن آج کے مولود کا تجھے واسطہ, جس قدر یہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے, اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے, فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا, ان تمام بدخواہوں کے ان کے مضموم عزائم میں ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. اور دیگر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اپنے دین کو بہتر سمجھنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاق و کردار محمد علی محمد کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ہمیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کے چاہنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کی غیب سے مدد فرما. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کے دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بے اولاد ان اولاد صالح عطا فرما, صاحب اولاد کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بے روزگار کو روزگار حلال عطا فرما, برسر روزگار کے رزق حلال میں اضافہ فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما, جو لاپتہ گم شدہ اغوا شدہ انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما, حسن جنہوں نے مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچایا انہیں ذلیل و خوار فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو مقاومت کر رہے ہیں ظلم کے خلاف, جو مظلوموں کا دفاع کر رہے ہیں, اسلامی ریاستوں کا دفاع کر رہے ہیں, خصوصاً جو مدافعین حرم ہیں, انہیں فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں عزت کے سچے اصحاب و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دی, روض حشر دامن اہل بیت میں محشور فرما. محمد علی محمد صلوات.